والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أندعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم سلوات تمام شہداء تمام مؤمن مؤمنات مرحومین خصوصا صاحب خانہ کے تمام مرحومین خصوصا ان کے بھائی شہید آصف کربلائی اور ان کے والد محترم کے لیے سورہ فاتحہ التماس رحم اللہ من قرأ الفاتحہ
بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر بن عبد الله الانصاری عن سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ الصلوۃ والسلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال سمعت سیدات انها قالت دخل علی ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی بعض الایام فقال السلام عليك يا سيدات فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا سيدات ائتيني بالكساء اليماني فغتيني به فأتيته بالكساء اليماني فغتيته به وسرت أنظر إليه وسرت انظر اليه واذا وجهه يتلألأ كانه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت الا ساعة واذا بولدي الحسن عليه السلام قد اقبل وقال السلام عليك يا اماه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وسمرة فوادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرة فوادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختار الله وتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج آل محمد وقال السلام عليك يا بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا سيدات إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي عليه السلام تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بطرف الكساء وأومي بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورزوانك علي وعليهم وأزمر سهل البيت ويطهركم تطهيرا صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمس مزية ولا شمس مزية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على علي العلا يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمس مزية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليك السلام يا أمين وحي الله نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. فقال علي عليه الصلاة والسلام لأبي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نجي وما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وخفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نجي وما ذكر خبرنا هذا في من محفل محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين وفيه مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجة. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج على محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن عليه السلام صلواتك عليه وعلى أبائه طاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة ومن ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وإن حتى تسكنه وارزق طعاما وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ عارف بھائی کی والدہ محترمہ کے لیے اور ان کے بھائی شہید آصف کربلائی کے لیے. بسم اللہ الرحمن
الرحیم. لمحہ شمار کرتی ہے فرش مجلس فاطمہ زہرا لمحہ لمحہ شمار کرتی ہے مومنو جلد آؤ مجلس میں مجلس میں فاطمہ انتظار کرتی ہے اے عزادار مجلس میں فاطمہ انتظار کرتی ہے فرش مجلس پا فاطمہ زہرا نعرہ صلوات
اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآل محمد. مریم
من سے بھی بطول کا رتبہ سوا ملا مریم سے بھی بطول کا رتبہ سوا ملا بابا اسے رسول سا شہید راہِ خدا ملا شوہر ملا تو خلق کا عقدا کشا ملا شوہر ملا تو خلق کا عقدا کشا ملا اپنے مرتبے میں التقاب غیب ہر ایک اپنے مرتبے قاب غیر زہرا غیب مثال علی لا جواب مریم سے بھی بطول کا تمام بشاؤں کی پرشائیں دوری کے لیے تمام مریضوں کی صحت یابی کے لیے بخصوص بانیان میں حاضرین میں جو مومن مریض ہیں تمام کی جلد صحت یابی کے لیے تمام عزاداران مظہر میں کربلا کی حفظ و سلامتی کے لیے جنت البقیع جلد از جلد تعمیر کے لیے اور امام زمانہ کے جلد ظہور کے لیے ایک بار مل کے نعرہ صلوات پڑھیں اللہم محمد و آل محمد مستورا ہے کیا مانگ رہی ہے یہ کون سی مستورا ہے کیا اسلام کی خدمت کا صدا مانگ رہی ہے
ہر ساغ بغیرت سے رضا مانگ رہی پردیس میں مرنے کی دعا مانگ رہی ہے افسردہ ہے اپنا سیاہ پوش زمین غیر افسردہ ہے اپنا سیاہ پوش زمین جبریل ذرا دیکھ یہ زینب تو نہیں ہے افسردہ ہے افلاک سیاہ پوش زمین جبریل ذرا دیکھ یہ زینب تو نہیں ہے یہ کون سی مستورہ ہے
فاتحہ برائے شہداء کربلا آپ ہم استماع سے ایک بار سورہ الحمد اور تین بار سورہ اخلاص تلاوت فرما کر بانی مجلس کے تمام محرمین بالخصوص بھائی شہید آصف کربلائی اور عارف بھائی کی والدہ ان کی پپو کا بھی حال ہی میں انتقال ہو گیا اس خانوادے کے تمام محرومین آپ حاضرین کے تمام محرومین بالخصوص جن کا کوئی نام لینے والا نہیں فاتحہ پڑھنے والا نہیں ان کے ارواح کے لیے تمام فدر مل جعفریہ اور بالاخص ہمارے استاد محترم شہید ست جعفر دادے کے فاتحہ پڑھ دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ
سے وقت سفر فاطمہ آیا جب خلق سے وقت سفر خبر دا میں نے
مہران بڑے دکھ سے
پالا
یہ میرے جسم کی گے سوال سمجھی اسے آنکھوں کی ضیا گر کا اجالا حجرے سے کبھی گرم غبا میں نہ نکالا سوئی ہوں تو پہلے سے سینے پر سلا تو گودے میں لٹا کر اے لاڈلی اس لال کا دشمن ہے زمانہ شبیر کو میرے نظر بد سے بچا تکلیف بھی سہ لیجیو ایزا بھی اٹھانا صدقے گئی مادر کی وصیت نہ بھولانا ہر رنج میں اس بھائی کے کام آئی ساتھ چلی جا ایو زینہ یہ کہے کہ کیا بند درے حجرائے اطہر سب مرد و کلا رونے لگے آن کے باہر آواز سنی کلمہ طیب کی مقرر پھر کچھ نہ صدا آئی کہا سب نے یہ رو کر لو اٹھ گئی دنیا سے نشان دنیا سے نشان بھی نبی کی رہ گلا تو بھی پھر راج رسول مدنی کی رہ گلا تو بھی پھر راج رسول مدنی خلق سے وقت
آپ سے درخواست ہے کہ ایک مرتبہ الحمد اور تین مرتبہ قل ہو اللہ پڑھ کر مرحومہ خیر النساء بنت قاسم علی زہرہ بانو بنت غلام حسین شہید آصف علی ابن اکبر علی کربرائی اور جملہ مرحومین و مرحومات اپنے مرحومین و مرحومات کو شامل کر کر ایک فاتحہ اور تین دفعہ قل ہو اللہ کی تلاوت فرما دیں. بسم اللہ مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات فتابعهم. ایک مرتبہ بلند آواز سے درود شریف کی تلاوت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکره والسبب للمزيد من فضله والدليل على علائه وعظمته والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأئمة الميامين المنتجبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فعن الرسول المكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بها لن تضلوا بعدي أبدا، فلا تعلموهما فإنهما أعلم منكم. صلوات بجي محمد وعلي محمد. أيام شهادة بي بي دو عالم مخدومہ ملائکہ بزہ رسول اور مادر ائمہ اطہار ہمسر شیر خدا امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے تعلق ہے ان ایام کا، بی بی کی شہادت کا. حدیث جو میں نے آپ کے سامنے خطبے میں سرنامہ کلام قرار دیا، جس حدیث کو، وہ حدیث آپ حضرات کے پیش نظر ہے. آپ حضرات اس حدیث سے بھی واقف ہیں، اس کے ترجمے سے بھی واقف ہیں، اس کے معنی سے بھی واقف ہیں، اور اس کے مصداق سے بھی. حدیث لیکن بہرحال ایک طریقہ ہے، ایک وطیرہ ہے. غرض یہ نہیں ہے کہ آپ حضرات کو اس کا ترجمہ نہیں پتا، لیکن بہرحال اپنے بچوں کے لیے کہ ان کے ذہن میں یہ ترجمہ تازہ ہو جائے، ورنہ میں جانتا ہوں کہ وہ اس حدیث کے ترجمے سے بخوبی واقف ہیں. ارشاد فرما رہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب آپ حضرات مسلسل صلوات بھیج رہے تو مجھے ایک حدیث پیش کرنے دیجئے صلوات کے سلسلے میں. مجھے حدیث یاد آئی اس وقت اچانک آپ کی صلوات کے نتیجے میں، لہٰذا مناسب یہ لگتا ہے کہ وہ حدیث آپ کو بتا دوں. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ان المصلی علی محمد و آل محمد یظہر نورہ فی السماوات لا ان تقوم الساعہ ویستغفر له ملک السماوات. جو محمد آل محمد پر درود بھیجتا ہے، چھٹے امام فرما رہے ہیں، اس کا نور آسمان میں چمکتا ہے. کب تک؟ جب تک وہ صلوات بھیج رہا ہو نہیں، جب تک کہ قیامت نہیں آ جائے گی اس وقت تک. اس وقت تک، قیامت تک کے لیے محمد آل محمد پر درود بھیجنے والے کا نور آسمان میں چمکتا رہے گا. وَيَسْتَغْفَرْ لَهُ اور استغفار کرتا رہے گا کون؟ ملک السماوات آسمانوں کا جو فرشتہ ہے وہ اس درود بھیجنے والے کے لیے صلوات پڑھتا رہے گا. اب یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی جس میں پروردگار عالم کا آخری نمائندہ آخری پیغمبر سید الانبیاء عجیب انداز سے اعلان فرما رہا ہے کہ انی تارکن فیکم الثقلین، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. کون سی دو بھاری چیزیں؟ کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، ایک تو میری کتاب ہے جو خدا کی کتاب ہے جسے میں لایا ہوں، اور دوسرے میرے گھر والے، میری عطرت، میری آل، میرے اہل بیت. ما ان تمسکتم بها لن تضلوا بعد ابدا، جب تک ان سے متمسک رہو گے، جب تک ان کا دامن تھام کر چلتے رہو گے، جب تک ان کے نقش قدم کے ساتھ اپنے نقش قدم ملا کر چلتے رہو گے، جب تک تمہاری نگاہیں ان کے عمل، ان کے قول، ان کے کردار کی جانب رہیں گی، لن تضلوا بعد ابدا، کبھی تم گمراہ نہ ہوگے. اور دیکھو، یاد رکھنا، کبھی ان کو سکھانے کی کوشش نہ کرنا، فإنهما أعلم منكم، کیونکہ یہ تم سے کہیں زیادہ علم رکھتے ہیں. دلیل اس بات کی کیا ہے؟ رسول خدا نے نہیں فرمایا کہ دلیل اس بات کی کیا ہے کہ میرے اہل بیت قرآن تم سے زیادہ علم رکھتے ہیں؟ دلیل بیان نہیں فرمائی. کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے، لیکن رسول خدا پلٹ کر یہ جواب دیں گے کہ دلیل میں بتا چکا ہوں، اگر دیدہ بینا ہے، اگر ایسی عقل ہے کہ جو حکمت کے موتیوں کو تلاش کر سکتی ہے، تو جا کر حدیث کے ابتدائی الفاظ کو پڑھو، انی تارکن فیکم الثقلین، میں چھوڑ کر جا رہا ہوں دو بھاری چیزیں. جب یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ دو بھاری چیزیں ہیں، تو اس کے بعد اس بات کی دلیل لانے کا کوئی فائدہ نہیں مسلمان کے لیے کہ یہ تم سے زیادہ علم رکھتی ہے، یہ میری چھوڑی ہوئی چیزیں ہیں. اب یہ حدیث آپ کے سامنے، ان کو علم سکھانے کی کوشش مت کرنا، ان کو سکھانے کی کوشش مت کرنا، یہ تم سے زیادہ جانتے ہیں. یہاں تک کی حدیث آ گئی. اب ایک سوال رسول خدا کی اس حدیث کے بارے میں کہ یا رسول اللہ، قرآن کتاب ہے کتابی صورت میں، اہل بیت کچھ انسانوں کا نام ہے کہ جن کی تربیت رسول خدا کے علم وحیانی کے ذریعے ہوئی، یعنی جن کی تربیت براہ راست رسول خدا نے فرمائی، جن کی تعلیم براہ راست رسول خدا نے فرمائی. رسول خدا فرما رہے کہ ان کو سکھانے کی کوشش مت کرنا، یہی تو لفظ ہے نا، لا تعلموہما، ان کو سکھانے کی کوشش نہ کرنا، یہ تم سے زیادہ علم رکھتے ہیں. اب یہاں تک حدیث کا ترجمہ آپ نے سمجھ لیا، سن لیا. اب سوال جو اگلا آپ کے ذہنوں میں ہے وہ یہ کہ اس حدیث کا جناب سیدہ کی ذات اقدس اور اطہر سے کیا تعلق ہے؟ اس حدیث کا رب کیا بنتا ہے شہادت ایام سیدہ کونین سے؟ تو رب کے لیے میں آپ کی خدمت میں اب یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے، معصوم نے فرمایا، من جلس مجلسا یحیا فیہ امرنا، کون فرما رہا ہے؟ آٹھویں امام، کہ جو شخص کسی ایسی محفل میں، مجلس میں، اجتماع میں بیٹھے کہ جہاں پر ہمارے امر کو زندہ کیا جا رہا ہے. دیکھیے فرق ہے، ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ آئمہ کی بات کر رہے ہیں، ایک دفعہ آپ آئمہ کے بارے میں گفتگو اس طرح سے کر رہے ہیں کہ اس پر یہ بات صادق آتی ہے کہ یہاں پر احیاء امر آئمہ ہو رہا ہے. یہ کیا بات کی آپ نے؟ یہ بات کیا کی؟ یہ بات وہی کی کہ جو میں کئی مرتبہ آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں، مولا کائنات فرما رہے ہیں، ہمارے امر کو، امر امام امر الہی ہے، امر امام امر رسول خدا ہے، امر امام امر عالم غیب ہے، عالم غیب کبھی مرتا نہیں ہے، امر امر الہی اگر ہو کبھی مرتا نہیں ہے، کیونکہ پروردگار کو موت نہیں آئے گی، اس لیے جو جو چیز بھی امر الہی ہے اسے کبھی موت نہیں آئے گی. لیکن چھٹے آٹھویں امام فرما رہے ہیں کہ من جلس مجلسا یحیا فیہ امرنا، اگر کوئی شخص ایسی محفل مجلس اجتماع گیدرنگ میں بیٹھے کہ جہاں پر ہمارے امر کو زندہ کیا جا رہا ہو، لا یموت طلبہ یوم تموت القلوب، اس کا قلب اس دن نہیں مرے گا، اس کے دل کو اس دن موت نہیں آئے گی کہ جب تمام دلوں کو موت آ جائے گی. تو پہلی بات یہ کہ دل کی موت ہوتی کیا ہے، اور دوسری بات یہ کہ امر امام کبھی مر نہیں سکتا، امر الہی کبھی مر نہیں سکتا، کیونکہ اس کا تعلق پروردگار کی ذات سے ہے. الا لہ الخلق والامر، خلق بھی اسی کا ہے، امر بھی اسی کا ہے، مالک امر بھی وہی، مالک خلق بھی وہی، اول الامر صاحبان امر الہی ہے. کہ پروردگار عالم فرما رہا ہے دیکھو، اطیع اللہ و اطیع الرسول و اول الامر منکم، ان کی اطاعت کرتے رہو. کس طرح سے اطاعت کرو؟ زندگی کے ہر گوشے میں ان کی اطاعت ہو. کیوں ان کی اطاعت ہو؟ کیونکہ یہ امر الہی کے مالک ہیں، اور امر الہی تمہاری زندگی کے کسی گوشے کو خالی نہیں چھوڑتا. دنیا پر بھی امر الہی کی حکومت ہے، برزخ میں بھی امر الہی کی حکومت ہے، پل صراط پر بھی امر الہی کی حکومت ہے، جنت اور جہنم میں بھی امر الہی کی حکومت ہے. اگر امر الہی کو موت نہیں آئے گی، اگر امر الہی کبھی مر نہیں سکتا، کیونکہ وہ خدا کا امر ہے، بادشاہ ہے، وزیر ہے، گورنر ہے، جنرل ہے، کمشنر ہے، ان کا امر اس وقت تک زندہ رہتا ہے جب تک یہ موجود ہے. آج حکام بالا کی طرف سے حکم آیا کہ صاحب آج سے آپ کمشنر نہیں ہیں، تو اب اوقات کیا ہوگی کہ پروٹوکول دینے والے بھی کترائیں گے پروٹوکول دینے سے. ایئرپورٹ پر وی آئی پی لاؤنج سے ان کو باہر نکال دیا جائے گا، کیونکہ اب عہدہ نہیں رہا. عہدہ کیوں نہیں رہا؟ جس نے عہدہ دیا تھا، یہ مثال میں اپنے بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، بزرگوں سے بہت معذرت کے ساتھ، کیوں عہدہ باقی نہیں رہا؟ کیونکہ جس نے عہدہ دیا تھا اس نے چھین لیا. اگر عہدہ کسی دینے والے کی دین کی جانب سے آتا ہے تو اسی کی جانب سے جب چھن جائے تو چلا بھی جاتا ہے. اور امر الہی وہ چیز ہے کہ جو پروردگار کی اپنی ذات سے نکل کر آتی ہے. اگر پروردگار الہی کو کوئی وجود عطا کرتا اور خداوند تبارک و تعالی کی سے فوق کوئی ذات ہوتی تو ہم اس کی جانب دیکھتے کہ جب یہ پروردگار کو امر دے گا تو پروردگار کا امر زندہ رہے گا، اور جب چھین لے گا تو امر چھن جائے گا. لیکن اس سے بافوق کوئی ذات نہیں ہے، لم یلد ولم یولد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد. آپ سب حضرات بخوبی ترجمے سے واقف ہیں. جب اس کا مرحلہ یہ ہے تو اب آٹھویں امام یہ کیوں فرما رہے ہیں کہ دیکھو، من جلس مجلسا یحیا فیہ امرنا لا یموت قلبہ یوم تموت القلوب، جب تمام دل مر جائیں گے اس دن ہمارے اس چاہنے والے کا، اس شخص کا دل نہیں مرے گا جو ایسی محفل میں بیٹھے، ایسے اجتماع میں بیٹھے، ایسی گیدرنگ میں بیٹھے کہ جہاں ہمارے امر کو زندہ کیا جا رہا ہو. تمہید بہت ہو گئی، مختصراً سمرائز کرتے ہوئے بات کو، جب امر امام کو موت نہیں آئے گی تو امام کیوں فرما رہے ہمارے امر کو زندہ کرو؟ اگر کسی چیز کو موت آ جائے تو کہا جائے گا زندہ کرو. امر امام کو کیسے زندہ کرو؟ کس طرح سے زندہ کیا جائے اور کس طرح سے زندہ کیا جائے، یہ ایک سوال ہے. مولانا جب موت امام رضا، نعوذ باللہ، اگر امامت کے جو تصور اب آ رہے ہیں آہستہ آہستہ، اس کے مطابق تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہاں امام سے نعوذ باللہ چوک ہو گئی، توجہ نہیں تھی امام کی. لیکن امامت کا جو تصور قرآن میں ہے، جو رسول خدا کی بارگاہ سے عطا ہوا ہے، اس کے مطابق امام کی ذات میں غلطی اور گناہ تو چھوڑیے، سہو کا بھی تصور نہیں ہے. غلطی سے چلتے ہوئے امام رضا نعوذ باللہ من ذالک، آپ کا پاؤں کچل کے چلے کہ بھائی معاف کر دیں، غلطی سے پاؤں کچل گیا، ایسا کوئی تصور امامت کا قرآن میں نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہا ہمارے یہاں یا کسی اور کے، قرآن میں تصور نہیں ہے. بہرحال سوال کو دوبارہ پیش کروں کہ کیسے زندہ کیا جائے جب امر امام نہ مرے، موت نہیں آئے. فرمایا دیکھو، کہا مولا رحم اللہ من احیا امرنا، کہ مولا آپ نے فرمایا، اب یہ تشریح کے طور پر میں اپنے جملے اضافہ کر رہا ہوں، رحم اللہ احیو امرنا، رحم اللہ من احیا امرنا، ہمارے امر کو زندہ کرو، ہمارے امر کو زندہ کرو. اور اگر اور ترجمہ کروں دقیق پریسائز، ہمارے امر کو حیات دو. بولا آپ کا امر ہے, آپ کا وجود, کوئی بھی چیز جو اس عالم مادہ میں کسب کر رہا ہے وہ سوائے خدا اور رسول خدا کے کسی کی جانب آپ کے وجود کی توجہ ہے ہی نہیں. ہم نہ آپ کو کچھ دے سکتے ہیں نہ آپ کے امر کو زندہ کر سکتے ہیں, پھر اس کا کیا معنی؟ خوب توجہ سے سنیے گا. کہا کہ رحم اللہ من احیا امرنا احیو امرنا, ہمارے امر کو زندہ کرو. کہا مولا کس طرح سے آپ کے امر کو زندہ کرے؟ کہا دیکھو وہ ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے, دو مرحلے ہیں. اب یہ تشریح اپنی طرف سے پیش کر رہا ہوں. عالم حقیقت میں حقائق ریالٹیز اپنی جگہ پر موجود ہیں. مثال اپنے بچوں کے لیے, پانی ابلتا ہے کتنے ڈگری سینٹی گریڈ پہ؟ پیور پانی ہو سب کو پتا ہے 100 ڈگری سینٹی گریڈ پہ. چاہے آپ مانے یا نہ مانے, پاکستان کی تمام کتابوں میں کیمسٹری اور فزکس کی لکھ دیں, پانی 150 ڈگری سینٹی گریڈ پہ بوائل ہوتا ہے. تو کیا پانی حقیقت میں 150 ڈگری سینٹی گریڈ پہ بوائل ہونا شروع ہو جائے گا؟ نہیں, حقیقت اپنے مقام پر ثابت ہے. لیکن آپ بچوں کو غلط تعلیم دے دیں گے, بیچارہ بچہ جب پاس آؤٹ ہو کے نکلے گا 9th اور 10th سے, اے لیول اور او لیول سے, اس کے ذہن میں ہوگا پانی 150 ڈگری سینٹی گریڈ پہ بوائل ہوتا ہے. تو کیا وہ قانون بدل گیا یا بچوں کی تعلیم میں خلل آیا؟ بچوں کی تعلیم میں خلل آیا. بچہ غلط تصور لے کر پانی کے بوائلنگ پوائنٹ کا اپنے اسکول اور کالج سے نکلا. تو اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے چھٹے امام نے فرمایا کہ کہا کہ دیکھو رحم اللہ من احیا امرنا احیو امرنا, ہمارے امر کو زندہ کرو, ہمارے امر کو حیات عطا کرو. سائل اور راوی پریشان ہوا, اس کی پریشانی کا علاج کرتے ہوئے امام نے فرمایا دیکھو وہ ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے جو یتعلم علومنا ویعلم الناس علومنا, جو ہمارے علوم کو سیکھے اور لوگوں کو ہمارے علوم کو سکھلائے, وہ ہمارے امر کو حیات عطا کرتا ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی مطلب یہ کہ علم امام کو سکھاؤ. امر امام کیا ہے؟ اصول کافی کی بات ہو, بہار الانوار کی بات ہو, مسائل الشیعہ کی بات ہو, وہ بوائز, وہ نصائح, وہ چیزیں کہ جو آئمہ سے آئی ہیں اس پر گفتگو ہو. آئمہ کا زاویہ نگاہ جس چیز کے بارے میں جیسا ہے اس تک پہنچنے کی کوشش کیجئے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی مطلب یہ کہ آپ میں سے نہیں کہ آپ سامنے جو بیٹھے ہیں مومنین, ہم کو کبھی کوئی نیا اور جدید نظریہ بڑا اچھا لگتا ہے, ہم اسے قبول کرنے لگتے ہیں بغیر اس بات کو چیک کیے ہوئے کہ کیا یہ نظریہ روایات کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے یا نہیں. یقیناً میں یہاں پر وہ نظریات گنانا نہیں چاہتا جو ہمارے معاشرے میں پھیلے ہوئے, لیکن بغیر اس کو سمجھے ہوئے. اب اس کا سدباب کیسے کیا جائے؟ امام کو اس بات کا علم تھا. امام مجتبی علیہ السلام فرماتے ہیں عجب تو لمئی یتفکر فی معقولہ ویتجنب مأیوزی بطنہ. کتنی خوبصورت انداز سے امام بات بتا رہے ہیں. مجھے تعجب اس بات پر ہے کہ اس انسان پر ہے کہ جو سوچ بچار کرتا ہے کس چیز کے بارے میں؟ اپنے کھانے کے بارے میں, اور جس چیز کے بارے میں لگتا ہے کہ اس کے پیٹ میں درد ہو جائے گا, اذیت دے گا اس کے معدے کو, جسمانی تکلیف کا شکار ہو جائے گا اگر کوئی کھانا ایسا ہے. بو سونگتا ہے, یہ میری تشریح ہے, بو سونگتے ہیں, رنگ کو دیکھتے ہیں, ذرا چکھ کے دیکھتے ہیں, مزہ تو نہیں بدلا, دودھ کھٹا تو نہیں ہو گیا, روٹی توڑتے ہیں کہیں اس میں سے کوئی لیس تو نہیں نکل رہا, چپچپاہٹ تو نہیں آ گئی, رنگ تو نہیں بدل گیا, بو تو نہیں آ رہی. بو تو ہر کھانے میں سے آتی ہے, لیکن کھانے میں سے تازہ مسالے کی خوشبو الگ ہے, سڑان کا تعفن الگ ہے. اس کے لیے خدا نے آپ کو حواس خمسہ دیے. تو مولا فرما رہے مجھے تعجب اس شخص پر ہے کہ جو یہ تصور کرتا ہے, تصدیق کرتا ہے, سوچ بچار سے کام لیتا ہے اس کھانے کے بارے میں کہ جو اگر اس کے معدے میں جائے تو اس کے معدے کو درد اور تکلیف میں مبتلا کرے گا, لیکن مجھے تعجب اس پر ہے کہ یہ شخص لا یتفکر فی معقولہ فیتجنب ما یؤذی صدرہ. یہ اپنے کھانے کے بارے میں تو سوچ بچار کرتا ہے کہ اس کے معدے کو کوئی تکلیف نہ دے, لیکن یہ علم کو حاصل کرتے وقت کہ جو علم اس کی عقل اور اس کے دل اور قلب کو متاثر کرے گا, یہ اس وقت سوچ بچار سے کام نہیں لیتا کہ وہ علم کے جو غلط علم ہے اگر اس کے قلب, سینے, روح اور دماغ میں چلا جائے اس کی روح کو اذیت دے گا. امام سے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے فلینظر الانسان الی طعامہ، انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے کی غذا کی طرف دیکھے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہر انسان یہ دیکھتا ہے، چاہے آیت قرآن میں ہو یا نہ ہو، کوئی شخص آنکھ بند کر کے ہر چیز نہیں کھا لیتا، ہمیشہ دیکھتا ہے کہاں سے آئی، کس نے بھیجی، سڑی بھی تو نہیں ہے، بدبو تو نہیں آ رہی۔ تو پروردگار عالم اس انسان کی توہین کرنا چاہتا ہے کیا کہ اس انسان کو اتنا واضح قانون بتائے؟ فلینظر الانسان الی طعامہ، قرآن کے اندر امام مجتبیٰ نے فرمایا اس آیت کا حقیقی معنی یہ ہے کہ انسان کو علم لیتے وقت دیکھنا چاہیے کہ یہ علم لے کہاں سے رہا ہے، کیا مطلب کہاں سے لے رہا ہے، کس جگہ سے علم لے رہا ہے، یعنی اس جگہ سے علم لے رہا ہے کہ جہاں پر چھٹے امام کی دعا آئی ہے یا رسول خدا کی لعنت آئی ہے۔ مولانا یہ بڑا مشکل کام آپ نے عرض کر دی، فرما دیا، یہاں پر یہ بڑی پریشانی والی بات ہے، ہمارے پاس وقت اتنا کہاں ہے؟ دیکھیے اپنی زندگی کے معمولات کو چھوڑیے، آپ وہ کیا ہے، امام کو دیکھیے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کس طرح سے، پہلی بات دوبارہ اس حدیث کی طرف جاؤں اور رب دوں اس حدیث سے کہ امام نے کیا فرمایا، من جلس مجلسا یحیی فیہ امرنا، یعنی آپ جو اس مجلس میں آئے، آپ آ کر بیٹھے، امام نے کیا کہا، امام نے فرمایا من جلس مجلسا، جو ایسی مجلس محفل اجتماع میں گیدرنگ میں آ کر بیٹھے جہاں ہمارے امر کو زندہ کیا جا رہا ہو، اس کا دل نہیں مرے گا اس دن جب سب کے دل مر جائیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجلس اگر نسبت اور انتساب پیدا کر لے، مجلس اگر تعلق پیدا کر لے 14 معصومین کے ساتھ، تو اس کی برکت یہ ہوتی ہے کہ آپ مجلس میں آئیں، مجلس ختم ہونے کے بعد آپ اپنے دوست سے کہیں کہ بہت تھکا ہوا تھا، مجلس میں اونگتا رہا، سمجھ میں نہیں آیا مولانا نے کیا کہا، لیکن بہرحال کچھ فضائل مصائب پڑھے۔ آپ سننے کی شرط امام نہیں لگا رہے، صرف اس فرش پہ آ کر بیٹھو کہ جہاں ہمارا ذکر ہو رہا ہے، تمہارا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن سب کے دل مر جائیں گے۔ اب امامت کو سمجھے گا کیسے یہ ذہن قاصر اور فاطر کہ جس کی مجلسوں کے فرش کا یہ حال ہو کہ اگر اس پر آ کر بیٹھ جاؤ تمہارے دل نہیں مریں گے اس دن جب سب کے دل مر جائیں گے، تو مجھے یہ بتائیے کہ توجہ سے سننا کس مقام پر لے کر جائے گا، علوم کو سیکھنا کس مقام پر لے کر جائے گا، ان علوم کے مطابق عمل کرنا کس مقام پر لے کر جائے گا۔ اور اب آخری جملہ کہوں، عمل کی منزل آپ کے ذہن کے مطابق آخری منزل ہے، نہیں، اب اس منزل پر کون شخص جائے گا جو ہر اچھا عمل کرے، ہر برے عمل سے اپنے آپ کو نجات دے، اس کے باوجود زیارت جامع کبیرہ پڑھتا ہوا یہ کہے کہ اللہم انی لو وجدت شفعاء اقرب الیک من محمد و اہل بیتہ الاطہار لجعلتہم شفعائی فبحقہم الذی اوجبت لہم علیک اسألک ان تدخلنی فی العارفین بہم و بحقہم و فی زمرۃ المرحومین بشفاعتہم۔ یہ وہ مرحلہ ہے کہ جو تصور سے بالا تر ہے، یہ وہ مرحلہ ہے جو عقائد کی آخری سطح سے بالا تر ہے، یہ وہ مرحلہ ہے جو ہر حرام سے بچنے کے باوجود، ہر واجب پر عمل کرنے کے باوجود اس مرحلے سے بالا تر مرحلہ ہے۔ آپ کے ذہن میں کیا مراحل ہیں؟ آپ کے ذہن میں مراحل یہ ہے کہ وہ شخص اچھا ہے کہ جو ہر اطاعت کو انجام دے، وہ شخص اچھا ہے جو ہر حرام سے بچے، لیکن زیارت جامع کبیرہ کیا فرما رہی ہے؟ فرما رہی ہے پروردگار، عجیب جملہ ہے، پروردگار اللہم اینی اسألک، پروردگار اگر میں محمد آل محمد کے علاوہ کسی کو اپنی شفاعت کے لیے پاتا ان سے بہتر، تو ان کو اپنا شفیع قرار دیتا۔ فبحقہم الذی اوجبت لہم علیک، پروردگار تیرے اس حق کی قسم دے رہا ہوں تجھے کہ جس حق محمد و آل محمد کو تو نے اپنے اوپر واجب کیا، کائنات میں کوئی 15واں نہیں ہے، نہ کائنات میں کوئی 13واں ہے کہ جس کے حق کو خدا نے اپنے اوپر واجب کیا ہو، ہر ہستی قیامت میں اس کی گردن پر پروردگار کا حق ہے۔ یہ محمد و آل محمد ہے کہ جن کا حق پروردگار پر ہے، لیکن محمد آل محمد نے اس حق کو واجب نہیں کیا ہے، یہ پروردگار عالم نے محمد آل محمد کے حق کو اپنے اوپر واجب کیا ہے۔ فَبِحَقِّهِمُ الَّذِي أَوْجَبْتَ لَهُمْ عَلَيْكَ أَسْأَلُكَ، تو اس سے میرا سوال یہ ہے، ان تدخلنی، کہ مجھے تو داخل فرما، فِي الْعَارِفِينَ بِحَقِّهِمْ وَبِهِمْ، پروردگار مجھے محمد آل محمد کے حق کی شناخت عطا فرما۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی نماز کی شناخت کی بات نہیں ہو رہی ہے، روزے کی شناخت کی بات نہیں ہو رہی ہے، حرام سے بچنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، واجبات کو انجام دینے محبتی کی بات نہیں ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے مجھے تو محمد آل محمد کے حق کے روشناس کرانے والوں میں داخل فرما، مجھے یہ سمجھا دے کہ ان کا حق ہے کیا.
محمد آل محمد صلی اللہ
تو پھر مولانا نماز روزہ چھوڑ دیا جائے، حق کو سمجھا جائے. عزیزان گرامی، جب حق کے محمد آل محمد کی معرفت ہوتی ہے تب عبادت اپنے معراج پر جاتی ہے، جب حق کے محمد آل محمد کی معرفت ہوتی ہے تو انسان سلمان بن کے عبادت کرتا ہے، ابو ذر بن کے عبادت کرتا ہے، بلال حبشی بن کے عبادت کرتا ہے، بغداد عمار میسم تمار بن کے عبادت کرتا ہے، مالک اشتر بن کے عبادت کرتا ہے. معرفت حق کے محمد آل محمد عبادتوں کی جانب لے کر آتی ہے، لیکن اس عبادت کی جانب لے کر نہیں آتی جو خالی اٹھک بیٹھک ہو، جو خالی بھوک و پیاس ہو. عبادت وہ کسی قابل ہے جو محمد آل محمد کے حق کو سمجھ کر انجام دی جائے. تبھی زیارت میں کہا گیا فَمَعَكُمْ مَعَكُمْ لَا مَعَ غَيْرَكُمْ، اے مولا جب آپ کا ظہور ہوگا تو میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے دشمن کے ساتھ نہیں ہوں. دیکھو مولا کا دشمن نماز پڑھتا تھا، ماتھے پر گٹا تھا، پیشانی پر گٹا تھا، یہ تھا وہ تھا، روزہ رکھتا تھا، حج پہ جاتا تھا، عمرہ کرتا تھا. میرے نزدیک یہ اہم بات نہیں ہے، بنیادی ترین پیمانہ کیا ہے دوستی اور دشمنی کا، فَمَعَكُمْ مَعَكُمْ لَا مَعَ عَدُوِّكُمْ، آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے دشمن کے ساتھ نہیں ہوں. ارے مومن دیوانہ ہے کیا؟ یہ محمد آل محمد کا دشمن تو ہے لیکن نمازیں بہت اچھی پڑھتا ہے، قرآن قرآن بڑی اچھی کرتا ہے. کہا دیکھو ہمارے لیے ازل سے طے ہو گیا. کیوں نے بھیجے جناب سیدہ کی بارگاہ میں؟ یہ محمد آل محمد کی محبت اور دوستی اور مودت کی جب بات کی جاتی ہے تو روح عبادت کی بات کی جاتی ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ روح عبادت ہو عبادت نہ ہو. جہاں روح آتی ہے وہاں وجود کا اظہار ہوتا ہے. یہاں تک بات آپ نے سمجھ لی؟ اب کیا کیا جائے؟ من جلس مجلسن یحیٰ فیہ امرنا، چھٹے امام کی حدیث فرما رہے ہیں. دیکھیے فرمایا مولا کائنات نہج البلاغہ میں، من اصغى الى ناطق فقد عبدہ، جو کسی بولنے والے کی طرف بڑی توجہ کے ساتھ سنے. سننے کا ایک لفظ عربی میں سمعہ بھی ہے، سماعت استماعہ بھی ہے. اصغى کا مطلب ہے بڑے غور کے ساتھ ہمتن گوش ہو کر ایکسپٹنس کی نیت سے سننا. مولا کائنات فرما رہے نہج البلاغہ میں، جو کسی بولنے والے کی طرف توجہ سے سنے تو گویا وہ اس کا بندہ ہو گیا، غلام ہو گیا. اور جو شخص محمد آل محمد کا نام لے کر گفتگو کرے گا آپ اس کی بات توجہ سے سنیں گے، لیکن آپ کو نہیں پتا کہ کب اس کی گفتگو کا زاویہ محمد آل محمد کے علوم کے مطابق ہے، کب علوم کے مطابق نہیں ہے. مولانا ایسا ہو سکتا ہے کہ ممبر جو حسین ابن علی سے منسوب ہو اس پر گفتگو ایسی ہو کہ جو حسین ابن علی سے منسوب نہ ہو. اگر ہر ممبر کی ضمانت لی ہوتی میرے امام نے تو میں بھی اس حدیث کو پیش کر دیتا. مولا نے فرمایا کودو نقاد الکلام، اپنے شیعوں کو آزاد نہیں چھوڑا، کودو نقاد الکلام، کلام کے کرٹک بنو، تنقید کرنا سیکھو. فکم من ولالت زخرفت بے آیت من کتاب اللہ، کتنی گمراہیاں ایسی ہیں کہ جن کو قرآن کی آیت کے ذریعے سجا کر پیش کیا جاتا ہے. سب سے بہترین دلیل عبیداللہ ابن زیاد کا وہ آیت پڑھنا جناب زینب کے سامنے، سب سے بہترین دلیل یزید کا وہ آیت پڑھنا جناب زینب کے سامنے کہ اس آیت کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کر رہا ہے. گفتگو ادھر نہ چلی جائے گی، یہی پر روک کر. اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ ہر مقرر کی بات سن کر اس کو لے کر جائیے اہل بیت کے علوم تک کہ علوم اہل بیت اس کو قبول کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. یہ ہوگا کیسے؟ فرمایا چھٹے امام نے رحم اللہ عبدا اجتمع مع آخر فتذاکر بامرنا، خدا کی رحمت ہو اس شخص پر کہ جو کسی دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھے تو یہ دونوں مل کر ہمارے امر کے بارے میں مذاکرہ کرے. ٹھیک ہے، ہمارے امر کے بارے میں مذاکرہ کریں. اور پھر فرمایا فإن ثالثهما ملك يستغفر لهما، جب بھی دو تم مل کر بیٹھتے ہو نا ہمارے امر کے بارے میں مذاکرہ کرتے ہو. دیکھیے مذاکرے کی بات کر رہا ہوں میں، بکراتیت کی بات نہیں کر رہا، بحث برائے بحث کی بات نہیں کر رہا، جدال کی بات نہیں کر رہا، بد زبانی بد کلامی کی بات نہیں کر رہا، ایک دوسرے کو مقصر کہنا، ایک دوسرے کو غالی کہنے کی بات نہیں کر رہا، تم دوسری ہو سکے گا تم غالی ہو سکے گا، تم پڑھ لانا دوسرے کا تم پڑھ لانا. امام فرما رہا مذاکرہ، پڑھے لکھے لوگوں کی طرح ہمارے عمر کے بارے میں بیٹھ کے بات کرو. اب یہ میرے الفاظ تشریح ہے، ایک دوسرے کو غالی کہہ رہے ہو، دوسری کہہ رہے ہو، کس نے حق دیا ہے؟ تمہیں پتا ہے غالی کہتے کسے ہیں؟ تمہیں پتا ہے دوسری کسے کہتے ہیں؟ تمہیں پتا ہے مقصر کہتے کسے ہیں؟ جب نہیں پتا تو حدیثیں کھول کر گفتگو کرو، اور اگر حدیثوں کا علم نہیں ہے تو امام نے فرمایا کتنا برا ہے تمہارے لیے کہ تم وہ بات ہم سے منسوخ کرو جس کو تم نہیں جانتے. آپ کہتے ہیں آپ نے دوسرے کو غالی کہہ دیا تو بہت اچھا کام کر لیا، آپ نے کسی کو مقصر کہہ دیا تو بہت اچھا کام کر لیا. ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، عزاداری نہیں کر رہا، آپ نے اس کو کہہ دیا مقصر. وہ بیچارہ اگر ماتم کر رہا ہے، فرض کیجئے نماز نہیں پڑھ رہا، آپ نے اسے کہہ دیا دوسری. ہمیں حق نہیں ہے کہنے کا. کسی بھی مومن کو اگر اس کے دل میں حب علی ابن ابی طالب ہے، حب پنجتن پاک ہے، حب بارہ معصومین ہے، بارہ امام ہے، چودہ معصومین ہے، تو ہمیں کہنے کا حق نہیں ہے، عنوانات لگانے کا ہم کو کسی مومن پر حق نہیں ہے. یہ حق صرف اور صرف معصوم کا ہے، اور اس کے بعد ان ہستی کا ہے جو آج ہمارے درمیان علماء مراجع کی صورت میں موجود ہیں، جو کما حقہ احادیث کا مطالعہ کر کے آپ کی مشکلات کو آسان کرتے ہیں. چھٹے امام کی حدیث کی طرف دوبارہ آئیے. آپ حضرات سوچ رہے ہوں گے کہ شہزادی کا ذکر کب آئے گا، تو مجھے آخر میں کرنا ہے. یہ حدیث ساری آپ کے ذہن میں آ جائے، پھر مجھے شہزادی کا ذکر کرنا ہے. رحم اللہ عبدن اجتماع ما آخر فتذاکر امرنا. خدا کی رحمت ہو چھٹے امام فرما رہے ہیں اس شخص پر کہ جو کسی دوسرے کے ساتھ ملے اور مل کر ہمارے امر کے بارے میں مذاکرہ کرے. میں نے بتا دیا امر امام کیا ہے، ہمارے علوم کو سیکھنا اور سکھانا. فائنہ سال جب یہ ہوگا تو ہوگا کیا؟ اچھا بخدا بڑی عجیب حدیث ہے، اور واقعی بڑی عجیب حدیث ہے، بڑی عجیب حدیث ہے. یہاں پر رک کر میں ایک بات کہتا چلوں، یہ کیا مذاق بنا رکھا ہے؟ پندرہ منٹ اس مجلس میں بیٹھے، پندرہ منٹ اس مجلس میں بیٹھے، یہ مجلس نہیں ہے، رسم ہے. بھائی یہ وہ رسم ہے جو امام حسین کو پسند ہے نا، آپ کو پسند نہیں تو کیا کیا جائے؟ امام فرما رہے من جلسا مجلسا. بھائی یہ بدنصیب بدبخت مظلوم بیچارہ مسکین شیعہ آ رہا ہے، کہہ رہا پندرہ منٹ فضائل مل جائیں، بیس منٹ کے مصائب مل جائیں، یہ مجلس میں آ رہا ہے امام حسین کی وجہ سے، یہ مجلس میں آ رہا ہے. ارے بہت نیتیں، نیت کا حال ہم اور آپ نہیں جانتے. یہ طریقہ غلط ہے کہ پندرہ پندرہ منٹ مجلس میں بیٹھے، ایک جگہ بیٹھیے سب کچھ سنیے، بالکل سننا چاہیے سیکھنا چاہیے، لیکن جو شخص دس منٹ اس مجلس میں بیٹھے، پندرہ منٹ وہاں پر بیٹھے، کیا وہاں کا ماتم مل جائے گا؟ وہاں کے مصائب مل جائیں گے، وہاں کے فضائل مل جائیں گے، وہاں کی سوسخانی مل جائے گی. تو مجھے ایک سوال کا جواب دیجیے، یہ مجلس مجلس امام حسین ہے یا نہیں ہے؟ یہ مجلس مجلس پنجتن ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو امام فرما رہے من جلس مجلسا یحیا فیہ امرنا، جہاں پر ہمارے امر کو زندہ کیا جائے اس کا دل نہیں مرے گا اس دن جب تمام دل مر جائیں گے. تو یہ بہت اچھی بات ہے اگر کوئی شخص وقت کی کمی کے باعث یہ کام کر رہا ہے. ہاں اگر شروع سے آخر تک بات سنے تو بہت سے فتنے فساد سے آدمی محفوظ رہتا ہے کہ مولانا نے شروع میں کیا بات کی، کس کانٹیکسٹ میں بات کر رہے تھے، کیا ہوا، وہ ایک الگ بات. بہرحال امام نے فرمایا اجتماع ما آخر فتذاکر امرنا فإن ثالثهما ثالثهما ملک یستغفر لهما. جب بھی ایک شخص دوسرے کے پاس جا کر بیٹھے ملے اور ہمارے امر کے بارے میں مذاکرہ کرے، اس پر خدا کی رحمت ہو. ہوتا کیا ہے، سوال ہے میرا آپ سے، یہ جو آپ کسی دوسرے مومن کے ساتھ جا کر بیٹھتے ہیں، ملتے ہیں اور امر امام کے بارے میں مذاکرہ کرتے ہیں، یہ زمین پر ہوتا ہے یا آسمان پر؟ زمین پر. عالم غیب میں ہوتا ہے یا عالم شہود میں؟ عالم غیب میں نہیں ہوتا، عالم شہود میں ہوتا ہے. عالم مادہ میں ہوتا ہے یا عالم مجرد میں؟ عالم مادہ میں ہوتا ہے. امام فرما رہے تم مل کر بیٹھے، رحم اللہ، خدا کی رحمت اس بندے پر جو کسی کے ساتھ مل کر بیٹھے اور یہ دونوں مل کر ہمارے امر کے بارے میں مذاکرہ کرے، سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے. ہوتا کیا ہے، فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا مَلَكٌ يَسْتَغْفِرُ لَهُمَا، تیسرا ان کے درمیان کون ہوتا ہے؟ ایک فرشتہ جو ان دونوں کے لیے استغفار کرتا ہے. سنی آپ نے؟ اچھا مجھے آپ تھوڑی سی تفسیر پیش کرنے دیجیے اس حدیث کی. جو میں نے آپ سے تین سوال پوچھے کہ یہ جو مومن کسی مومن کے ساتھ مل کے بیٹھ رہا ہے، ایک تو یہ بات ہے، دوسری بات امام نے فرمایا رحم اللہ عبدا اجتمع مع آخر، خدا اس بندے پر رحمت کرے. امام نے یہ نہیں فرمایا ہمارا چاہنے والا، یعنی اگر کوئی شخص امام کا چاہنے والا نہیں بھی ہے، کوئی شخص اثنا عشری اگر نہیں بھی ہے اور وہ چاہتا ہے وجود مبارک امام ششم کو سمجھنا، وہ چاہتا ہے علی ابن ابی طالب کو سمجھنا، وہ چاہتا ہے امام زمانہ کو سمجھنا، جس مذہب کا بھی ہو، اگر وہ قدم رکھنا چاہتا ہے جادہ ولایت اور امامت پر، اور اس نیت سے کسی کے ساتھ مل کر گفتگو کرے کہ بھائی مجھے سمجھاؤ تو یہ علی ابن ابی طالب کی شخصیت ہے کیا، مجھے بتاؤ تو فاطمہ زہرا ہے کیا، مجھے بتاؤ تو عاشورہ ہے کیا، مجھے یہ بتاؤ کہ غیبت امام زمانہ ہے کیا، مجھے یہ بتاؤ کہ 12 اماموں کی منزلت کیا تھی. جو سمجھنا چاہتا ہے حدیث اس کے لیے بھی شامل ہوتی ہے. یعنی جو کام آپ اس عالم مادہ میں کر رہے ہیں، جو کام دو غیر معصوم انسان کر رہے ہیں، اس کا اثر عالم غیب میں یہ ہوتا ہے کہ رحمت الہی جوش میں آتی ہے. فرشتہ بغیر حکم الہی کے کوئی کام کر نہیں سکتا. پروردگار عالم دو غیر معصوم انسانوں کے اجتماع پر جس کی بنیاد امر امامت کو سیکھنا ہو، ایک فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ، جا کر بیٹھ جاؤ، اور بیٹھنے کے بعد کیا کرو، ان دونوں کے لیے استغفار کرو. یعنی کیا مطلب؟ یعنی مطلب یہ کہ جب آپ کسی ایسے مقام پر بیٹھے ہیں جہاں امامت کو سمجھنے کے لیے گفتگو ہو رہی ہے، عاشورہ کو سمجھنے کے لیے گفتگو ہو رہی ہے، البتہ عاشورہ کو سمجھنے کے لیے، امامت کو سمجھنے کے لیے، عصمت کو سمجھنے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے، ان خطوط پر جو خطوط امام نے معین کیے ہیں، اپنے ذہن کے فاسد افکار کے ذریعے نہیں، وہ خطوط جو امام نے معین کیے، جب آپ یہ کام کرتے ہیں تو فرشتہ آ کر آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے. وہ استغفر لہما، ان دونوں کے لیے استغفار کرتا ہے. اور پھر امام نے فرمایا فَإِذَا اجْتَمَعْتُمْ فَاشْتَغِلُوا بِالذِّكْرِ، لہذا جب بھی تم مل کر بیٹھتے ہو. اب یہ امام کس سے فرما رہے ہیں؟ تم لوگ، تم کون ہے؟ جو امام کی حدیثوں کو مانتا ہے، جو امام کی امامت کو مانتا ہے، اس کا مخاطب آپ ہیں، اس کا مخاطب میں ہوں، اس کا مخاطب دوسری اور تیسری صدی ہجری سے لے کر آج تک کے لوگ ہیں. دیکھو فَإِذَا اجْتَمَعْتُمْ فَاشْتَغِلُوا بِالذِّكْرِ، جب تم اکٹھا ہو کر بیٹھتے ہو تو ہمارے ذکر میں مشغول رہا کرو، ہمارے ذکر میں مشغول رہا کرو. فَإِنَّ اللَّهَ بَاهَ الْمَلَائِكَةَ بِهِمْ، کیونکہ جب تم بیٹھتے ہو اور ہمارے ذکر میں مشغول رہتے ہو، خدا ملائکہ کے سامنے تمہاری بدولت فخر کرتا ہے. یہ واقعی، اب یہ بات، یہ فخر خدا کیا ہے؟ کیا مطلب خدا فخر کرتا ہے؟ تھوڑا سا یہ میں بہت اجازت آپ سے لے رہا ہوں. آپ بھی کہیں گے مولانا پتہ نہیں کیا باتیں کر رہے تھے، یہ مجھے اس حدیث کی بھی تفسیر تشریح تھوڑی سی پیش کرنے دیجیے. یہ خدا کس بات پہ فخر کرتا ہے؟ خدا کی ملائکہ کے ساتھ دوڑ لگی ہوئی ہے. اصل ملائکہ کی اوقات ہے، حیثیت خدا کے سامنے. یہ دو بچے جو ایک کلاس میں ہو، کہ دیکھو ہم نے میتھ میں 100 میں سے 100 لیے، تم نے 90 لیے، 100 میں سے 90 لینے والا 100 میں سے 80 سے کہے گا میرے تو 90 آئے، تمہارے 80 آئے. ایک کلاس میں ہے، ایک جگہ دوڑ رہے ہیں بچے، کوئی فرسٹ آیا، سیکنڈ آیا، تھرڈ آیا، تھرڈ آنے والا، سکس آنے والے سے کہہ رہا میں تھرڈ آیا ہوں. تو خدا کی نعوذ باللہ ملائکہ کے ساتھ کوئی دوڑ ہے، کوئی مقابلہ نہیں ہے. پھر یہ کس بات پر خدا مباحت کرے گا؟ کہیں پر کچھ ہوا ضرور ہے عالم بالا میں، کہ جہاں پر ملائکہ کے ساتھ خدا کی گفتگو ہے اور جہاں پر انسان کے وجود پر ملائکہ کو اعتراض تھا. سورہ بقرہ آپ کے سامنے، اتجعلوا فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. بڑی عجیب بات ہے. مسئلہ سارا یہ ہے کہ یہ ان ہستیوں کا ذکر ہے کہ جن ہستیوں کے پیش و پا افتادہ کام، حقیر ترین کام، معمولی ترین کام، پروردگار کے عالم غیب میں ذات باری تعالی میں ہلچل مچا دیتے ہیں. عجیب شخصیات ہیں یہ. آپ اور ہم رات بھر ٹکرے مارے، نماز پڑھے، نماز شب پڑھے، تب جا کر پروردگار کچھ نہ کچھ دے دے گا. چلو بیماری سے شفا مل گئی، نوکری مل گئی، تنخواہ اضافہ، جو ہماری مشکلات ہیں مان دی. لیکن یہ ہستی عجیب ہے. ان میں کا ایک آدمی رات کو بستر پر لیٹ کر سو گیا، نماز شب ہی نہیں پڑھی، پروردگار آیت نازل کر رہا ہے، آیت کے ساتھ دو فرشتے بھی نازل کر رہا ہے، اس میں سے ایک جبرائیل ہے، دوسرا میکائیل ہے. یہ گھر والے ہیں، عجیب گھر والے ہیں. یہ روٹی پکا کے دے رہے ہیں، وہی گندم کی روٹی بھی نہیں تھی، جو کی روٹی تھی. 3 دن 3 روٹیاں دی، جو مدینہ کے بازار میں جاتی تو قیمت بھی نہیں لگتی، انہوں نے 3 روٹیاں دی، پروردگار نے آیتیں بھیج دی. اس گھر میں رہنے والا ایک تلوار مار رہا ہے، رسول خدا کہہ رہے ہیں تیری ایک ضربت جو آج لگی ہے نا، قیامت تک کے لیے جن و انس کی عبادتوں کے برابر نہیں، افضل ہے. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا، ایک ضربت جن و انس کی عبادت افضل، 3 روٹیاں آیتیں اتر آئی، نماز میں انگوٹھی دی، آیت اتر آئی، عجیب انداز سے آیت اتری، یہ بستر پر سو گئے آیت اتر آئی، یہ گھوڑا دوڑا رہا ہے اس کے گھوڑے کی صبح سے نال سے چنگاریاں نکل رہی ہیں، خدا اس کے قدموں کی گھوڑے کی قدموں کی چنگاریوں کی قسم کھا رہا ہے۔ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا جب اس گھر والوں کا معیار یہ ہوگا، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جب یہ گھر والے قیامت میں پروردگار کے سامنے اپنی پرخلوص ترین نمازیں پیش کریں گے تب خدا کیا کرے گا۔ خدا ایک شہزادی کونین کی بارگاہ میں صلوات بھیجیے، آپ حضرات سمجھ گئے کہ خدا کی گفتگو کہیں ہوئی تھی، خدا پر اعتراض تھا، خدا خاموش ہو گیا۔ اتنی عالم والا تعلمود، تو خدا نے پھر آدم سے کیا کہا تھا، امبے ہمبے اسماہم، ان کو ذرا وہ بتاؤ جو ہم نے تمہیں سکھایا ہے، خبر دو، یہ آپ علماء سے سن چکے۔ آدم نے علم منتقل نہیں کیا، یہ بتایا، مطلب اگر آپ فزکس کی ہزار صفحے کی کتاب لکھ چکے ہیں اور میں کہوں آپ کو فزکس نہیں آتی، آپ کہیں گے یہ دیکھیے فلانی پبلشر نام میرا ہے، یہ آپ نے خبر دی ہے، مجھے فزکس کی کتاب کی سمجھ آتا نہیں کیا آپ نے کہ اس میں لکھا کیا ہے، میں چپ ہو جاؤں گا گھبرا کر کہ اتنی موٹی کتاب فزکس کی فلاں پبلشر نے شائع کی ہے، ان کا نام لکھا ہے، ان کو فزکس کا کتنا علم ہوگا۔ تو امبے ہوں، اسے کہتے ہیں خبر دینا، تو کہیں پر کچھ بات ہوئی ہے، یہاں آدم نے خبر دی کہ مجھے یہ اسماء کا علم دیا گیا ہے، ان اسماء اور صفات الہیہ کو جن شخصیتوں نے انسانوں کے سامنے پیش کیا، اب اگر ان کے بارے میں ہم گفتگو کریں تو خدا کہے گا نا کہ تم میری تقدیس اور تسبیح کی بات کر رہے تھے کہ کون کرے گا، دیکھو یہ جو افراد ہیں، یہ جو علی ابن ابی طالب کے چاہنے والے ہیں، یہ علی کا ذکر کر رہے ہیں، یہ فاطمہ کا ذکر کر رہے ہیں، کون فاطمہ جس نے پروردگار عالم کی صفات اور ذات کو شناس کرایا، میری ذات کی عزت عالم باندہ میں فاطمہ کے ذریعے بچی ہوئی ہے، اب جو جو فاطمہ کا ذکر کرے گا، جو جو علی کا ذکر کرے گا، اب پروردگار ان کے ذکر کی وجہ سے ملائکہ سے مباہات کرے گا، اس ذکر میں کوئی خاصیت ایسی ہونی چاہیے کہ جو ملائکہ کی تقدیس و تذویر و تحلیل کو پیچھے چھوڑ جائے یا اس کے برابر رہے، ورنہ مباہات کرنے کا معنی کوئی نہیں ہے۔ اب یہ تسبیح اور تقدیس وجہ کیا ہے مباحت کی، اس کو چھوڑ دیجئے، میں اس حدیث کو مکمل کرتا ہوں، باح اللہ تعالی بہم الملائکہ، دیکھو اللہ تعالی فخر مباحت کرتا ہے کس کے ذریعے، جب تم مل کر ذکر کرتے ہو، تیسرا تم میں فرشتہ بیٹھا ہوتا ہے، اور پھر فرمائے دیکھو خیر الناس من بعدنا، بہترین شخص ہمارے بعد کون ہے، پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ آئمہ کائنات کے بہترین شخص ہیں، اب ان کے برابر کوئی ہو نہیں سکتا، خیر الناس من بعدنا من احیا ذکرنا ودعا الناس الینا، بہترین شخص وہ ہے ہمارے بعد کہ جو ہمارے ذکر کو زندہ کرے، ہمارے امر کے بارے میں مذاکرہ کرے اور لوگوں کو ہماری طرف بلائے، لوگوں کو ہماری طرف بلائے، اور پھر فرمایا دیکھو جب تم مل کر بیٹھتے ہو تو ذکر کیا کرو ہمارا، ہمارے امر کے بارے میں مذاکرہ کیا کرو، فَإِنَّ فِي مُذَاكِرَتِكُمْ وَذِكْرِكُمْ اِحْيَاؤُنَا اِحْيَاؤُنَا، تم جب مذاکرہ کرتے ہو ہمارے بارے میں بیٹھ کر، ہمارا ذکر کرتے ہو تو تم ہم کو زندہ کرتے ہو۔ یہاں پر پھر وہی بات آئی کہ امامت کو زندگی عطا کیسے ہوتی ہے، امامت کو زندگی عطا نہیں ہوتی، امامت کے ذکر کے ذریعے ہم کو زندگی عطا ہوتی ہے، حدیث اس بات کی تفسیر پیش کر رہی ہے، خیر الناس من بعدنا، جو شخص وہ شخص ہمارے بعد بہترین شخص ہے کہ جو من دعا الناس الینا، جو لوگوں کو ہماری طرف بلائے، کس کو آپ امام کی طرف بلاتے ہیں، جو امام کو نہ پہچانتا ہو جب یہ امام کی طرف آئے گا تو در حقیقت یہ زندگی امام کو نہیں ملے گی، یہ اس کی زندگی ہوگی۔ آپ نے دیکھا کرم اور رحمت امامت کہ آپ کی زندگی کو اپنی زندگی سے تعبیر کر رہا ہے۔ ایک درود بھیجے محمد والے محمد، من دعا الناس الینا، تمہارے ذکر میں ہمارا احیاء ہے، ہماری زندگی ہے۔ اب آئیے دوبارہ آیت کی طرف، حدیث کی طرف، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی، یہ جو ذکر ہے ہمارا، یہ ہمارے سے مطلب کیا ہے؟ جو نسبت ہے رسول خدا سے، قوی ترین مضبوط ترین نسبت کہ جو رسول خدا کے ساتھ ہے وہ کس کو ہے؟ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو ہے. کیوں ہے فاطمہ؟ درود محمد آل محمد. کس طرح سے نسبت ہے فاطمہ زہرا کو؟ اب آیات ہیں، روایات ہیں، اس کے ذریعے گفتگو کی جائے کہ فاطمہ زہرا در حقیقت نام ہے عبادت رسول خدا کا. عبادت رسول خدا کو آپ کو دیکھنا ہے، اس کا نتیجہ فاطمہ ہے. میں کئی دفعہ یہ شعر پڑھ چکا ہوں اور مجھے بہت اچھا بھی لگتا ہے. اور عجیب بات ہے کہ ایک سکھ کا شعر ہے یہ. اس سکھ کی اس دنیا میں کیا ہوگا خدا جانے، پنجتن جانے، مجھے نہیں پتا. لیکن مجھے حیرت یہ ہے کہ یہ سکھ ہم میں سے بہت سو سے اچھی معرفت کے ساتھ جناب سیدہ کی بات کر رہا ہے. اے جبین مصطفیٰ یہ تو بتا، قمر مہندر سنگھ بیدی، اے جبین مصطفیٰ یہ تو بتا کتنے سجدوں کا صلہ ہے فاطمہ. نسبت کیا ہے، تعلق کیا ہے فاطمہ زہرا کو؟ فاطمہ زہرا کو اگر آپ احادیث کی روشنی میں دیکھیں تو جنت کی وہ حقیقت ہے کہ جو وجود مبارک رسول خدا کے ذریعے دنیا میں آئی ہے. آپ یہ مت کریں بیٹی تھی پیدا ہو گئی دنیا میں آ گئی. فاطمہ زہرا جنت کی وہ حقیقت ہے. رسول خدا، کسی نے دیکھا رسول خدا کو بہت زیادہ بوسے لے رہے جناب سیدہ کے؟ اور روایت آپ کو پتا ہے آپ کے سامنے، کہا کہ آپ اتنے بوسے کیوں لے رہے، فاطمہ کو پیار کیوں کر رہے اتنا؟ کہا مجھے فاطمہ میں سے جنت کی خوشبو آتی ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی مطلب کیا اس بات کا، کبھی سوچا آپ نے؟ یعنی اس عالم مادہ میں آنے کے بعد فاطمہ کی اطاعت کا یہ مرحلہ ہے کہ جس طرح سے یہ روح عالم غیب سے رسول خدا کے صلب سے نکل کر رحم مطہر خدیجہ میں گئی، رحم مطہر خدیجہ سے پھر دنیا میں قدم رکھا، یہ روح عالم غیب سے آئی تھی، ابھی تک رسول خدا کو بہشت کی خوشبو آتی تھی. یعنی اس دنیا کی رنگینیوں نے، اس دنیا کے مادے نے، اس دنیا کے کاروبار نے فاطمہ زہرا کی روح کو، شخصیت کو رتی برابر اس پر اثر نہیں ڈالا. وہ رسول کے جو آج شب معراج جنت کو دیکھ کر آ چکا ہے، جب اس رسول کا دل چاہتا ہے کہ وہ جنت کی خوشبو کو سونگھے تو فاطمہ زہرا کو پاس بلا کر بوسے لیتا ہے. جس ہستی کا مرتبہ یہ ہو کہ وہ رسول کے جس کو جنت کی طلب ہو تو فاطمہ کے جسم مطہر کی خوشبو کو سونگھے، تو اس فاطمہ زہرا کی روح کا مرحلہ کیا ہوگا؟ فاطمہ زہرا دوئیت نہیں ہے رسول خدا کے ساتھ. فرمایا روحی اللتی بین جنبی، فاطمہ میری اس روح کا نام ہے جو میرے دونوں پہلوؤں میں ہے. احب اہلی الی فاطمہ، مجھے میرے گھر والوں میں، رشتہ داروں میں، خاندان والوں میں سب سے زیادہ محبت فاطمہ زہرا سے ہے. تبھی علی مرتضیٰ کی فضیلت یہ ہے کہ فاطمہ زہرا علی مرتضیٰ کی ہمسر ہے. فاطمہ زہرا مولا کائنات کی جب فضیلتوں کو محدثین نے گنا ہے تو مصاہرہ رسول خدا کو گنا ہے کہ رسول خدا نے اپنا داماد بنایا. یعنی کیا مطلب داماد بنایا؟ یعنی وہ ہستی کہ جس کے لیے عام مسلمانوں کو حکم ہے کہ تمہاری بیٹی کریمہ ہے، وہ قیمتی پتھر اور ہیرے کی طرح ہے کہ جس کو بہت احتیاط سے رکھو، تم میں سے ہر شخص دیکھے کہ اپنی کریمہ کا ہاتھ کس کے ہاتھ میں دے رہا ہے. جو رسول ہم سے اور آپ سے کہے کہ دیکھو اپنی بیٹیوں کا ہاتھ کس کے ہاتھ میں دے رہا ہے اور سوچ کر دینا، تو اس نے اپنی بیٹی کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں کیا سوچ کر دیا ہوگا؟ اور وہ سوچ کہاں تک جائے گی؟ انشاءاللہ کل اور پرسوں بھی وقت ہے، اس پر کس پر کافی حد تک گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا. تو یہ فاطمہ زہرا، اب اس کا تعلق کیا ہے؟ اس کا تعلق یہ ہے کہ ہمارے امر کو زندہ کرو، ہمارے علوم کو زندہ کرو، ہمارے جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں بیٹھو. تو افضل ترین ذکر جو رسول خدا کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے وہ فاطمہ زہرا کا ہے. آپ ان ایام میں جن مجالس میں بھی جائیں، جن مجلسوں میں بھی جائیں جہاں فاطمہ زہرا کا ذکر ہو، تو یہ سوچ کر جائیں کہ یہ احیاء احیاء امر امامت ہے، یہ احیاء امر رسول خدا ہے، کیونکہ وہ ہستیاں کہ جن کا تعلق رسول خدا سے ہے، وہ ہستیاں جن کی نسبت رسول خدا سے ہے، جب آپ ان کے ساتھ مل کر بیٹھتے ہیں، مذاکرہ کرتے ہیں، تو تیسرا وہاں پر فرشتہ ہوتا ہے جو آپ کے لیے استغفار کر رہا ہوتا ہے. بات یہاں تک آ گئی. اب ایک سوال آپ کے ذہنوں میں، مولانا کوئی پریکٹیکل بات کیجئے. یہ تو پھر آپ نے بات وہی کر دی، عبادت کی، نماز روزے کی، جنت کی، جہنم کی، بہشت کی. تو دیکھیے ایک بات واضح سمجھ دیجئے کہ وجود مبارک معصومین، وجود مبارک پنجتن نے آپ کی دنیا کی ضمانت نہیں لی، اگرچہ طاقت ہے کہ وہ آپ کی دنیا کو اس سے کہیں بہتر کر سکے. وجود مبارک آئمہ معصومین کا سب سے اہم ترین مرحلہ آپ کا دل اور قلب ہے. آپ کا وہ مرحلہ ہے زندگی کا کہ جب آپ کی آنکھ بند ہوگی، ہر ایک کی سلطنت، ہر ایک کا اختیار آپ پر سے ہٹ جائے گا. ماں باپ آپ کے کچھ نہیں کر سکتے، دوست احباب کچھ نہیں کر سکتے، آپ کا روپیہ پیسہ کچھ نہیں کر سکتا. تو آئمہ اور معصومین کی عصمت اور امامت وہاں کام آئے گی جہاں پر کوئی کام نہیں آئے گا. یہ چیزیں جو گفتگو کی جا رہی ہے کہ یہاں پر آپ کی محبت بڑھے، مودت بڑھے، آپ کا ارتباط بڑھے، آپ کا تعلق بڑھے فاطمہ زہرا کے ساتھ، یہ اس لیے کہ دنیا میں کس حد تک یہ کام دے گی، یہ ایک الگ گفتگو کا پہلو ہے، یہ گفتگو کا ایک الگ زاویہ ہے، یہ گفتگو کی ایک الگ بعد ہے، ایک الگ ڈائمنشن ہے کہ یہ کہاں پر محبت آپ کو بچاتی ہے. لیکن اصلی گفتگو جو ہے، جو اصلی فائدہ ہے، جو حقیقی فائدہ ہے، وہ یہ ہے کہ جب ہماری آنکھ بند ہوگی اس وقت وجود پنجتن ہمارے ساتھ کیا کرے گا. کیوں؟ کیونکہ اسلام میں پروردگار عالم نے جو پیکج دیا ہے وہ صرف دنیا کو نہیں کہا، کہا دنیا تیاری ہے آخرت کی. تو یہاں پر ایک ایک چیز جو آپ امر آئمہ کے سلسلے میں انجام دیں گے وہ در حقیقت تیاری ہے آپ کی آخرت کی، آپ کی برزخ کی، آپ کی جب سانس کی آخری ڈور ٹوٹ رہی ہوگی اس وقت کی، آپ کے جب ہم کو آپ کو غسل میت دیا جا رہا ہوگا، قبر کی پہلی رات ہوگی، اس وقت کے لیے تیار کیا جا رہا ہے. دنیا کی آئمہ نے ضمانت آپ کی نہیں لی ہے، اگرچہ میں نے عرض کیا امام میں طاقت ہے کہ آپ کی دنیا کو بہتر سے بہتر کر سکے، بہترین انداز میں آپ کو دنیاوی نعمتیں عطا کر سکے، لیکن مشیت الہی اس پر قائم نہیں ہے، نظام امامت اس پر قائم نہیں ہے. اگر نظام امامت اس پر قائم ہوتا تو اپنے چاہنے والوں کو وہ عطا کر دیتے. ابو بصیر چھٹے امام کے پاس آئے، بڑے زبردست راوی ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں، کہا ابو بصیر تم چاہتے ہو نابینا تھے؟ کہا ابو بصیر تم چاہتے ہو تمہیں آنکھیں دے دی جائیں؟ کہا کہ بولا، اب میرے الفاظ میں دیکھی اور پوچھ امام نے ہاتھ پھیرا، نابینا تھے، بینا ہو گئے، دیکھنے لگے. کہا اب یہ بتاؤ اسی طرح رہنا چاہتے ہو؟ وعلیک ما علی الناس، تمہیں وہی مشکلات پیش آئیں گی جو لوگوں کو آ رہی ہیں قیامت میں بھی، یا چاہتے ہو کہ نہیں ہم تمہیں ویسے ہی پلٹا دیں تو پھر تمہیں وہ مشکلات پیش نہیں آئیں گی جو لوگوں کو، اور تم ہمارے ساتھ رہو گے؟ کہا بولا جلدی سے اندھا کر دیجیے. ہمیشہ یہ محاورہ ہے کہ اندھا کیا چاہے دو آنکھیں، لیکن مودت امام جعفر صادق وہ ہے کہ جہاں آنکھوں والا کہہ رہا ہے آنکھوں والا کیا چاہے اندھا پن. تو یہ دیکھیے، اب یہ بات کسی عقل میں نہیں آ رہی، کسی شعور میں نہیں آ رہی، لیکن جس کے شعور میں آ رہی ہے وہ کر کے چلا گیا. تو یہ فاطمہ زہرا، رسول خدا سلام اللہ علیہ، چھٹے امام سلام اللہ علیہ اجمعین، انہوں نے بہت عجیب انداز سے جناب سیدہ کے مقامات کے بارے میں گفتگو فرمائی ہے. ایک شخص کو دیکھا چھٹے امام نے کہ مسجد نبوی میں، وہ مقام میرے لحاظ سے جو میری سمجھ میں آتا ہے، میری سمجھ میں آتا ہے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے وہ نہ ہو، باہر جو میں نے حساب لگایا ہے حدیث کے مطابق، کہ اگر آپ خدا آپ کو زیارت نصیب کرے دوبارہ جا چکے ہو، جو نہیں کہ ان کو پھر نصیب کرے، کہ اگر آپ روضہ رسول کو سامنے رکھ کر نماز پڑھیں، یعنی آپ اپنا قبلہ روضہ رسول کو قرار دیں مسجد نبوی میں، تو آپ اور آپ جب سجدہ کریں وہ دیوار اور روضہ رسول کی، تو وہاں پر حدیث کے مطابق امام نے، چھٹے امام نے دیکھا ایک شخص کو نماز پڑھ رہا تھا. کہا یہاں کیوں نماز پڑھ رہا ہے تو؟ کیا کوئی حدیث آئی ہے؟ کسی نے بتایا؟ کہا نہیں، عبداللہ رسول اللہ بس یہاں کھڑا ہو گیا. کہا میں تجھے بتاتا ہوں یہ کون سی جگہ ہے، یہ فاطمہ زہرا کے گھر کا دروازہ ہے، یہاں رسول خدا تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے. جب فاطمہ کے دروازہ، آپ کو فاطمہ کے مصائب کو کیا ذکر کرے گا، فاطمہ کے جلتے ہوئے دروازے کے مصائب سمجھ میں نہیں آ رہے، ہماری عقل قاصر ہے سمجھنے سے. دو مرحلے ہیں دروازے فاطمہ کے، اور ایک لحاظ سے تین مرحلے. ایک تو مرحلہ یہ کہ الرسول اولا بالمؤمنین من انفسہم، رسول مومنین پر ان کی جان مال و آبرو سے زیادہ تصرف رکھتا ہے. رسول چاہے فاطمہ کے دروازے کو کھٹکھٹائے بغیر اندر چلے جائیں، لیکن نقل باف کرتے. آیت اتری، جب آیت اتری رسول خدا چھ مہینے تک آ کر دروازہ فاطمہ پر کہتے تھا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، سلام و تم پر اے نبی کے گھر والوں. یہ رسول خدا کرنا کیا چاہ رہے ہیں، بتانا کیا چاہ رہے ہیں؟ رسول خدا اگر خدا کی خوشنودی کی خاطر صرف یہ کام کرے، صرف ایک عبادت ایسی ہو کہ جو نماز روزے کی طرح ہو، تو اندر جائیں گھر میں فاطمہ پر سلام کر کے آ جائیں، دروازے پر کھڑے ہو کر سلام کیوں کر رہے ہیں؟ کہ دیکھو اس دروازے کو دیکھ لو، اس دروازے پر میں سلام کر رہا ہوں، خبردار اس دروازے کی بڑی حرمت ہے. دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ ملک الموت جب آیا آپ کے سامنے ہے نا، رسول خدا کا سر کبھی آغوش فاطمہ میں ہے، کبھی آغوش مولا کائنات میں ہے. دق الباب ہوا، دوبارہ ہوا، تبارہ ہوا. اب جو دق الباب ہوا، فاطمہ زہرا کا دل دہل گیا. کہا بابا یہ کس کی آواز ہے؟ کہا فاطمہ یہ صرف تیرے گھر کی فضیلت ہے کہ ملک الموت اجازت لے کر آ رہا، یہ کسی کے گھر میں اجازت لے کر نہیں جاتا. میں کہوں گا یا رسول اللہ، آپ کے دل نے جب عالم غیب سے وہ منظر دیکھا ہوگا کہ جب فاطمہ زہرا کے دروازے پر فرشتہ دستک نہیں دے رہا تھا، وہ لوگ دستک دے رہے تھے، بڑے ظالمانہ انداز میں فاطمہ زہرا کا دل کس طرح سے دہلا ہوگا. اگر دستک دے کر چلے جاتے تو ہم اتنا ماتم نہ کرتے. ایک دفعہ فاطمہ زہرا نے اشعار میں کہا کہ بابا کاش آپ زندہ ہوتے تو دیکھتے کہ کس طرح سے یہ ظلم ہوئے. میں رسول خدا کی خدمت میں عرض کروں گا یا رسول اللہ، یہ وہ دروازہ تھا کہ جس کو آپ قبلہ بنا کر نماز پڑھتے تھے، جہاں فرشتہ دستک دے کر آتا تھا. ارے ظالموں نے آگ لگائی، اگر آگ جلا کر چلے جاتے تو شاید پھر ہم چپ ہو جاتے. ٹھوکر مار کر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا اس جسم اتھر پر کہ جس سے رسول خدا کو جنت کی خوشبو آتی تھی. ارے یا رسول اللہ، یہ وہی فاطمہ ہے نا جس کے ہاتھ کا بوسہ لیتے تھے. ذرا آ کر دیکھیے جلتی ہوئی دروازے کی کیل پیوست ہوئی ہے. ارے ظالم نے تلوار کا وار کیا، بازو اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، ولي محافظ ومقائد وناصر ودليل وعين حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. طالب عليه ان آنسوؤں کو، اس فرش اعضا کو، جس نے بھی اس فرش اعضا پہ خدمت انجام دی، پروردگار اس قابل بنا کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی بادر گرامی کی تعزیت و تسلیت پیش کر سکے. پروردگار امام زمانہ کے قلب کی تسلی کے سامان فراہم فرما. دوستوں اور دشمنوں کے بارے میں قلب متحر امام زمانہ کو ہر دکھ سے محفوظ رکھ، ہر خوشی عطا فرما. پروردگار یہاں اگر کوئی مومن مومنہ موجود ہے جو تنگ دست ہے، نادار ہے، قرض دار ہے، پریشان حال ہے، بے اولاد ہے، بے روزگار ہے، کسی مشکل میں گرفتار ہے، پروردگار فاطمہ زہرا کی عصمت عفت مظلومیت اور صبر کا صدقہ اس کی مشکلات کو دور فرما. پروردگار صاحب خانہ سے، گھر سے جو مرحومین و مرحومات اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں، خاص سے ان کی مادر گرامی، ان کی پھوپھی کا، ان کے بھائی، سب کو پروردگار مقام فاطمہ زہرا سے روشناس فرما، شفاعت خاصہ عنایت فرما. جو مومنین مومنات یہاں موجود ہیں پروردگار ان کے مرحومین و مرحومات کی مغفرت فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے انصار و عوام میں شامل فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے، گناہوں کی مغفرت کے لیے، مجلس کی قبولیت کے لیے، امام زمانہ کے قلب کی تعزیت و تسلی کے لیے بلند آواز سے صلوات بھیج دیجیے.
ہائے زہرا کی تھی یہ بکا، میرا محسن شہید ہو گیا میرے بابا رسول خدا میرا محسن شہید ہو گیا ہائے زہرا کی تھی یہ بکا میرا محسن شہید ہو گیا بابا جاپ کی لاڈلی فاطمہ شان میں جس کی ہے گل عطا انما اس کو کتنا رلایا گیا میرا محسن شہید ہو گیا میرے بابا رسول خدا میرا محسن شہید ہو گیا جو ہے قرآن کی آیتوں میں لکھا خوب امت نے اجر رسالت دیا اجر کیا یہ تھا احسان کا میرا محسن شہید ہو گیا میں گئی بابا ظالم کے دربار میں میں گئی بابا ظالم کے دربار میں اپنا حق مانگنے گو تھی بیمار میں یہ تھا حق مانگنے کا صلہ میرا محسن شہید ہو گیا مجھ پہ یہ بھی ستم ہائے ڈھایا گیا مجھ پہ یہ بھی ستم ہائے ڈھایا گیا میرے پہلو پہ در کو گرایا گیا ایک ظالم نے کی جو جفا میرا محسن شہید ہو گیا میرے بابا رسول خدا میرا محسن شہید ہو گیا اور دین پہ ظالموں نے جو حملہ کیا بابا شبیر و شبر سے پہلے میرا پہلا فرزند قربان ہوا میرا محسن شہید ہو گیا اور جب میں دیوار اور در کے تھی درمیاں جب میں دیوار اور در کے تھی درمیاں ظالموں نے میری توڑ دی پسلیاں رحم امت نے کچھ نہ کیا میرا محسن شہید ہو گیا اور ظلم سے میری پسلی جو توڑی گئی میں نے رو رو کے مہدی کو آواز دی لے گا بدلہ وہی ظلم کا میرا محسن شہید ہو گیا وہ بھی ہے فاطمہ کے غلامان میں ہے یقین مہدی وقت کے کان میں آ رہی ہے یہ اب تک صدا میرا محسن شہید ہو گیا ہائے زہرا کی تھی یہ بکا میرا محسن شہید ہو گیا میرے بابا رسول خدا میرا محسن شہید ہو گیا کیسے دروازہ ہٹاؤں کیسے محسن کو بچاؤں سانس سینے میں رکی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے اے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے تیری امت نے بنا دی ہے وہ حالت بابا کوئی پسلی بھی نہیں میری سلامت بابا سانس لیتی ہوں میں جس دم گھٹنے لگتا ہے میرا دم صرف مرنے کی کمی ہے کبھی دربار میں پیشی کو کبھی دربار میں پیشی کو بلاتے ہیں ہمیں کبھی دروازے پہ آ کے ستاتے ہیں ہمیں میرے یہ پھول سے بچے پوچھتے ہیں یہی مجھ سے کیا خطا ہم سے ہوئی ہے شرم آتی ہے بھلا تم کو شرم آتی ہے بھلا تم کو بتاؤں کیسے یہ تماچوں کے نشان تم کو دکھاؤں کیسے تم نہ پہچان سکو گے دیکھ کر مجھ کو کہو گے کیا میری زہرا یہی ہے اے بابا پہ مصیبت کی گھڑی ہے اے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے اے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہاتھ میں جس کے میرا ہاتھ دیا تھا تم نے کہہ کے من کل تو جسے مولا کہا تھا تم نے میں نے ہر موڑ پہ بابا ساتھ اس کا ہے نبھایا ہاں میرا جرم یہی ہے تیری زہرا گھڑی ہے ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی تیری امت نے بنا دی ہے وہ حالت بابا کوئی پسلی بھی نہیں میری سلامت بابا سانس لیتی ہوں میں جس دم گھٹنے لگتا
ہے میرا دل صرف مرنے کی کمی ہے تیری زہر
مصیبت
کی گھڑی ہے ہائے بابا
تیری زہر
کبھی دربار میں پیشی کو بلاتے ہیں ہمیں کبھی دروازے پہ آ کے ستاتے ہیں ہمیں میرے یہ پھول سے بچے پوچھتے ہیں یہ ہی مجھ سے کیا خطا ہم سے ہوئی ہے مصیبت کی گھڑی ہے ہائے
بابا تیری دہرا پہ مصیبت کی گھڑی
یہ اذیت یہ خاموشی نہیں دیکھی جاتی مجھ سے تنہائی علی کی نہیں دیکھی جاتی تیرا پیغام سنانے حق ولایت کا بتانے زہرا گھر گھر میں گئی ہے تیری سہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے ہائے بابا
تیری سہرا پہ مصیبت کی گھڑی
آپ کے سوگ میں تاریخ نہ دیکھا گیا گھر آگ دروازے پہ امت نے لگا دی آ کر بابا جاں باد تمہارے دیکھیے گھر میں ہمارے روشنی کیسے ہوئی ہے زہرا پہ مصیبت کی شرم آتی ہے بھلا تم کو بتاؤں کیسے یہ تماچوں کے نشاں تم کو دکھاؤں کیسے تم نہ پہچان سکو گے دیکھ کر مجھ کو کہو گے کیا میری زہرا یہی ہے تیری زہرا مصیبت کی گھڑی ہے
ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی آپ نے مصائب کے بن سنے دو بن مصائب کے اور اسی نوے سے چلے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے رونے آئے ہیں بی بی کو پرسہ دینے آئے ہیں دل کھول کے روئے جب سے حسنین کے بابا سے سنا ہے یہ کلام جب سے حسنین کے بابا سے سنا ہے یہ کلام مجھ کو کوئی بھی مدینے میں نہیں کرتا سلام تب سے یہ حال ہے میرا اپنے غم بھول کے بابا بس مجھے فکر علی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے اور گزری 18 برس میں ہے گزری 18 برس میں بھی وہ مجھ پر بابا ارے سن میرا لگتا ہے فضا کے برابر بابا خود گواہی تم تجھے دے گی میرے بالوں کی سفیدی وہ جفا مجھے پاہو بھی ہے اور آپ کے بعد مصیبت کی ہوئی یوں برسات آپ کے بعد مصیبت کی ہوئی یوں برسات ارے دن پہ پڑ جاتے اگر غم تو وہ بن جاتی رات مجھ سے ملنے کو جب آنا پوچھنا مجھ سے نہ بابا کیوں کمر میری جھکی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے کرتی تھی جب جنا کو سفر بنت مصطفیٰ آواز دو حسین کو کہتا تھا میں لقا اور بندے کفن بھی ٹوٹ گئے غل بپا ہوا زہرا نے جب حسین کو لپٹا کے یہ کہا ارے مانگ گئی حسین مانگ گئی حسین حسین رو رو کے میرے لال نا ماں کو رلاؤ گے وعدہ کرو حسین رو رو کے میرے لال نا ماں کو رلاؤ گے کو بلاؤ گے وعدہ کرو حسین رو رو میرے لال نام کو رلاؤ گے وعدہ کرو حسین جس وقت دل ملول ہو لا پر ہو مرسیا مادر کو بھی بلا میت جوان لال کی جب بھی اٹھاؤ گے وعدہ کرو حسین
بلاؤگے اپنے راز پہ مولا بلاؤ گے وعدہ کرو حسین رو رو کے میرے لال نام کو رلاؤ گے وعدہ کرو حسین
متوجہ زیارت السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين السلام عليك يا جدك أبيك ولأمك وأخيك السلام عليك يا أبو الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا أختك زينب السلام عليك يا أم المصائب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا سبت الشموس السلام عليك يا نيس النفوس أيها المدفون بأرض طوس السلام عليك يا علي بن موسى الرضا السلام عليك يا فاطمة معصومة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب الأثر والزمان علمان 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 من فتنة الزمان السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا إمام الإنس والجان سيدي عجل الله تعالى فرجك وسحر الله تعالى مخرجك وزحورك ورحمة الله وبركاته